الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مدنی چینل کے ناظرین پروگرام دیکھ رہے ہیں قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ قرآن پاک کی ترتیب وار آیات ان کی میننگز اور تفسیر صراط الجنان تفسیر قرآن سے ہم سن رہے ہیں اللہ پاک قرآن کے حق کو حق جاننے اس پر عمل کرنے باطل کو باطل سمجھنے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ انعام سے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا آیت نمبر 159 سے آج ہم سنیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیئ انما امرهم الى اللہ ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور خود مختلف گروہ بن گئے اے حبیب آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ان کا معاملہ صرف اللہ کے حوالے ہے پھر وہ انہیں بتا دے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے ناظرین کرام اپنا دین ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے کون ہیں اس بارے میں مفسرین کرام کے مختلف اقوال ہیں چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ان لوگوں سے مراد یہودی اور عیسائی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے وہ ایک دوسرے سے اختلاف کرتے تھے اور بعد میں بھی مختلف گروہوں میں بٹ گئے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان سے تمام مشرکین مراد ہیں کیونکہ ان میں سے بعض نے باطل خدا کی پوجا کی اور کہا کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں گے بعضوں نے فرشتوں کی عبادت کی اور کہا کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں بعض لوگوں نے ستاروں کی پوجا کی اور اس طرح سے ان کے دین میں تفریق اور گروہ بندی پیدا ہو گئی ان کا یہاں ذکر ہو رہا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اس آیت میں اللہ پاک نے مسلمانوں کو جماعت کے ساتھ وابستہ رہنے کا حکم دیا ہے اور انہیں اختلاف اور فرقہ بندی سے منع فرمایا ہے اور یہ خبر دی ہے کہ ان سے پہلے لوگ اللہ پاک کے دین میں جھگڑنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت میں مسلمانوں کو ایک نظریے پر متفق ہونے دین میں فرقہ بندی اور بدعات اختیار کرنے سے بچنے کی تعلیم دی گئی ہے فی زمانہ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اسلام میں فرقہ بندی کیوں ہے اور ان میں حق پر کون ہے اس سلسلے میں چند باتیں سماعت فرما لیجئے انشاءاللہ الکریم آپ پر خود ہی واضح ہو جائے گا کہ فرقہ بندی کا اصل سبب کیا ہے اور مختلف فرقوں میں سے حق پر کون سا گروہ ہے پہلی بات یہ امت کبھی گمراہی پر جمع نہ ہوگی یہ بات ذہن نشین کر لیجیے چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت گمراہی پر جمع نہ ہوگی جب تم اختلاف دیکھو تو سب سے بڑی جماعت کو لازم پکڑ لو دوسری بات حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیوں پہلے ہی اس اختلاف اور گروہ بندی فرقہ بندی کے بارے میں پیشین گوئی فرما دی تھی چنانچہ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی ان میں سے ایک جنت میں جائے گا اور 72 جہنم میں جائیں گے عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ جنتی کون ہوں گے ارشاد فرمایا وہ جماعت ہے واقعات نے ثابت کر دیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختلاف امت کے بارے میں جو کچھ فرمایا وہ عین حق اور درستی پر مبنی تھا تیسری بات یہ انتہائی قابل غور ہے کہ اس دور اختلاف میں حق پسند اور نجات پانے والے گروہ کا پتہ کیسے چلے گا کس طرح معلوم ہوگا کہ موجودہ فرقوں میں حق پر کون ہے اس کی رہنمائی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث پاک کے ذریعے عطا فرما دی کہ اذا رأیتم اختلافا فعلیکم بالسواد الاعظم جب تم اختلاف دیکھو تو سب سے بڑی جماعت کو لازم پکڑ لو تو اس روایت میں اختلاف سے مراد اصولی اختلاف ہیں جس میں کفر و ایمان اور ہدایت و ضلالت کا فرق پایا جائے فروعی اختلاف یہاں مراد نہیں کیونکہ وہ تو رحمت ہے جیسا کہ حدیث پاک میں فرمایا کہ اختلاف امتی رحمہ، میری امت کا فروعی اختلاف یہ تو رحمت ہے۔ اس تفصیل کو ذہن میں رکھ کر موجودہ اسلامی فرقوں میں اس بڑے فرقے کو تلاش کیجئے جو باہم اصولوں میں مختلف نہ ہوں، اور جس قدر اسلامی فرقے اس کے ساتھ اصولی اختلاف رکھتے ہوں وہ ان سب میں بڑا ہو، آپ کو اہل سنت و جماعت کے سوا کوئی نہ ملے گا۔ جس میں حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، قادری، چشتی، سہروردی، نقشبندی، اشعری، ماتریدی سب شامل ہیں، اور یہ سب کے سب اہل سنت ہیں، اور ان کے مابین کوئی اصولی اختلاف نہیں جس میں کفر و ایمان کا مسئلہ پایا جائے۔ لہٰذا اس پرفتن دور میں اس حدیث پاک کی روح سے سواد اعظم یعنی بڑی جماعت اہل سنت ہے، اور اہل سنت و جماعت کا حق پر ہونا بھی یہاں سے ثابت ہوتا ہے۔ مزید اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزا الا مثلہا فلا یجزا الا مثلہا وہم لا یظلمون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، جو ایک نیکی لائے اس کے لیے اس جیسی 10 نیکیاں ہیں، اور جو کوئی برائی لائے تو اسے صرف اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ناظرین اکرام، یہاں پر فرمایا گیا کہ جو ایک نیکی لائے یعنی ایک نیکی کوئی بھی کرے گا تو اسے 10 نیکیوں کی جزا ملے گی، اور یہ کوئی انتہائی مقدار نہیں بلکہ یہ تو فضل الہی کی ابتدا ہے۔ پھر اللہ پاک اپنے فضل سے جس کے لیے جتنا چاہے بڑھا دے، اس کی نیکیوں کو بڑھا کر 700 کر دے یا اس سے بھی زیادہ کر دے، یہ اس کی مرضی ہے۔ اس آیت سے متعلق حضرت علامہ عبد الرؤف مناوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس آیت میں جس اضافے کا وعدہ کیا ہے یہ کم از کم حصہ ہے، یعنی یہ بالکل لوئسٹ اسٹارٹنگ پوائنٹ بتایا گیا کہ 10 سے تو یہ نیکی کا ثواب شروع ہوتا ہے۔ ایک اور مقام پر علامہ عبد الرؤف مناوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس آیت سے مراد کہ جو ایک نیکی لائے اس کے مقابلے میں ثواب کے مراتب میں سے اقل مرتبے کا بیان کیا گیا ہے، اور اکثر مرتبے کی تو کوئی انتہا نہیں۔ علامہ عبد الرحمن بن شہاب الدین بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نیکی کا 10 گنا اضافہ تمام نیکیوں کے لیے لازم ہے۔ اس کی دلیل اللہ پاک کا یہ فرمان عالی شان ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو ایک نیکی لائے تو اس کے لیے اس جیسی 10 ہیں، یعنی ایک کے بدلے 10، یہ کم سے کم ہے۔ علامہ احمد صاوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس آیت میں جو جزا بیان ہوئی یہ اس کے لیے ہے جو نیکی یا گناہ کرے، البتہ جس نے نیکی کا ارادہ کیا اور اسے کر نہ سکا تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی، اور جس نے گناہ کا ارادہ کیا لیکن گناہ کیا نہیں، اب اگر اس نے اللہ پاک کے خوف کی وجہ سے گناہ چھوڑا ہوگا تو اس کے نامۂ اعمال میں ایک نیکی لکھی جائے گی ورنہ کچھ نہ لکھا جائے گا۔ سبحان اللہ، یعنی نیکی کا ارادہ کر کے نہ کر سکنے پر بھی نیکی مل رہی ہے، اور گناہ کا ارادہ کر کے نہ کرنے پر گناہ لکھا نہیں جا رہا، یہ اللہ پاک کی رحمت ہے، سبحان اللہ، قربان جائیے۔ یاد رہے کہ ثواب کے اکثر درجات کی کوئی حد کوئی لمٹ نہیں ہے، قرآن پاک میں 700 گنا 700 times بڑھا دینے کا بھی ذکر فرمانے کے بعد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے چاہے اس سے بھی زیادہ کر دے، اور قرآن پاک میں صبر پر بے حساب اجر کا وعدہ ہے، اور حدیث پاک میں مکے سے پیدل حج کرنے پر ہر قدم پر 7 کروڑ نیکیوں کی بشارت ہے۔ مزید فرمایا، وہم لا یظلمون، یعنی ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، خواہ اس طرح کے اطاعت گزار اور نیک اعمال کرنے والے کے ثواب میں کمی کر دی جائے، اور نافرمان اور گناہگار کو اس کے جرم سے زیادہ سزا دے دی جائے، یا اس طرح کے انہیں جرم کیے بغیر عذاب دے دیا جائے۔ اس سے پتہ چلا کہ کفار کے چھوٹے بچے جو بچپن میں فوت ہو جائیں وہ دوزخ میں نہیں جائیں گے کیونکہ انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ ظلم کے 2 معنی ہیں، کسی غیر کی چیز میں بلا اجازت تصرف کرنا، اور نمبر 2 بے قصور کو سزا دے دینا یا کام لے کر اس کی اجرت نہ دینا۔ ان جیسی آیات میں ظلم کے دوسرے معنی مراد ہیں، اور حدیث پاک کہ اگر خدا تمام دنیا کو دوزخ میں بھیج دے تو ظالم نہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہر چیز اللہ پاک کی ملکیت میں ہے، اور اللہ پاک اپنی ملکیت میں جیسے چاہے تصرف فرمائے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، تم فرماؤ بے شک مجھے میرے رب نے سیدھے راستے کی طرف ہدایت فرمائی، یہ مضبوط دین ہے جو ہر باطل سے جدا ابراہیم کی ملت ہے اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ ناظرین اکرام، اس سے دو باتیں پتہ چل رہی ہیں اس آیت سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے بلا واسطہ عقائد، اعمال، ہر قسم کی ہدایت عطا فرمائی، بلا واسطہ ڈائریکٹ یہ ہدایت عطا فرمائی۔ دوسرا یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شروع ہی سے ہدایت پر تھے، ایک لمحے کے لیے بھی ہدایت سے دور نہیں ہوئے۔ جو ایک لمحے کے لیے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہدایت سے علیحدہ مانے وہ اس آیت کا منکر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے رب نے مجھے ادب سکھایا اور بہت اچھا ادب سکھایا۔ سبحان اللہ۔ مزید اس آیت میں فرمایا کہ وما کان من المشرکین، اور ابراہیم مشرکوں میں سے نہ تھے۔ اس میں کفار قریش کا رد ہے جو گمان کرتے تھے کہ وہ دین ابراہیمی پر ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام مشرک اور بت پرست نہ تھے، تو بت پرستی کرنے والے مشرکین کا یہ دعویٰ کہ وہ ابراہیمی ملت اور ابراہیمی دین پر ہیں، یہ باطل ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ پیغمبروں سے کفار کے الزام اٹھانا اور اس کا جواب دینا یہ اللہ پاک کا طریقہ اور سنت الہیہ ہے، جو ان کی عزت و عظمت پر اپنی جان و مال، تحریر، تقریر صرف کرتا ہے، وہ اللہ کے نزدیک مقبول ہے۔ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے کفار کا یہ الزام دفع فرمایا کہ آپ معاذ اللہ مشرک تھے۔ مزید آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، تم فرماؤ، بے شک میری نماز اور میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ ناظرین اکرام، یہاں جو فرمایا گیا وہ حقیقتاً ایک مومن کی زندگی کی ایک تصویر ہے، ایک عکاسی ہے کہ مسلمان کا جینا مرنا، عبادت، ریاضت، سب کچھ اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ زندگی اللہ کی رضا کے کاموں میں، اور جینے کا مقصد اللہ کے دین کی سربلندی ہو، یوں ہی مرنا حالت ایمان میں ہو، اور ہو سکے تو کلمہ حق بلند کرنے کے لیے ہو، یوں ہی عبادت کا شرک جلی سے پاک ہونا تو بہرحال ایمانیات میں داخل ہے، عبادت ریاکاری سے بھی پاک ہو اور خالصتاً اللہ پاک کی رضا اور خوشنودی کے لیے کی جائے۔ مزید آگے اللہ پاک فرماتا ہے، لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ ناظرین کرام، پہلا مسلمان ہونے سے کیا مراد ہے؟ تو یہاں اولیت یعنی پہلا ہونا یا تو اس اعتبار سے ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا اسلام ان کی امت پر پہلا ہوتا ہے، مقدم ہوتا ہے، وہ پہلے مسلمان ہوتے ہیں، یا پھر اس اعتبار سے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اول مخلوقات ہیں، تو ضرور اول المسلمین ہوئے، یعنی سب سے پہلے آپ پیدا کیے گئے، سب سے پہلے مسلمان بھی پھر آپ ہوئے۔ اس سے پتہ چلا کہ ساری مخلوق میں سب سے پہلے مومن حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضرت جبریل اور میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عابد یعنی عبادت کرنے والے بلکہ نبی تھے۔ الست بربکم، جب اللہ پاک نے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں، اس کے جواب میں سب سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا تھا، بلا، کیوں نہیں؟ سبحان اللہ۔ پھر اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے، پھر دوسرے لوگوں نے جواب دیا تھا۔ مزید آگے اللہ پاک فرماتا ہے، قل اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء ولا تکسب کل نفس الا علیہا ولا تزر وازرۃ وزر اخرى ثم الى ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، تم فرماؤ، کیا اللہ کے سوا اور رب طلب کروں؟ حالانکہ وہ ہر چیز کا رب ہے، اور ہر شخص جو عمل کرے گا وہ اسی کے ذمہ ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا آدمی کسی دوسرے آدمی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے تو وہ تمہیں بتا دے گا جس میں اختلاف کرتے تھے۔ ناظرین اکرام، کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ آپ ہمارے دین میں آ جائیں اور ہمارے معبودوں کی عبادت کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ ولید بن مغیرہ کہتا تھا کہ میرا راستہ اختیار کرو، اس میں اگر کچھ گناہ ہے تو میری گردن پر، میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ وہ راستہ باطل ہے، خدا کو جاننے والا، खुदा की तरफ से हिदायत पर जो है किस तरह गवारा कर सकता है कि अल्लाह पाक के सिवा किसी और को खुदा माने। नीज ये बात भी गलत है कि किसी का गुनाह दूसरा उठा सके, बल्कि हर शख्स जो अमल करेगा वो उसी पर है। मजीद फिर फरमाया वला तजीरु वाजिरतुम विज्रा उखरा, कोई बोझ उठाने वाला दूसरे का बोझ ना उठाएगा, यानी मुजरिम गुनाह से बिल्कुल बरी हो जाए और किसी दूसरे पर उसके गुनाह का बोझ डाल दिया जाए, ये नहीं हो सकता। और यूं ही एक आदमी के गुनाह दूसरे पर बगैर किसी वजह के डाल दिए जाए, ये भी नहीं हो सकता। अलबत्ता जो आदमी गुनाह को शुरू करने वाला है, ईजाद करने वाला है, या दूसरे को गुमराह करने वाला है, या गुनाह के रस्ते पर लगाने वाला है, तो ये अपने इन अफाल की वजह से पकड़ में आएगा और ये इसके गुनाह की शिद्दत होगी कि इसकी वजह से जितने लोगों ने जितने गुनाह किए उन सब के वो गुनाह इस पहले आदमी पर डाल दिए जाएंगे। हकीकत में ये इस आदमी के अपने ही आमाल का अंजाम है, न ये कि बिलावजह दूसरों के गुनाह इस पर डाल दिए गए। और ये बात कुरान और हदीस से साबित है कि अल्लाह पाक फरमाता है वला यहमिलुन अस्कालहुम व अस्कालम मा अस्कालहिम, और वो अपने बोझ उठाएंगे और अपने बोझों के साथ और बोझ उठाएंगे, यानी जिनको उन्होंने बुराई पर लगाया था उनके गुनाह का बोझ भी ये लोग उठाएंगे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने हिदायत की तरफ बुलाया और लोगों ने उसकी पैरवी करते हुए उन बातों पर अमल किया तो बुलाने वाले को पैरवी करने वालों के सवाब के बराबर सवाब मिलेगा और उनके अजर में भी कोई कमी ना होगी, और जिसने गुमराही की दावत दी और लोगों ने उसकी पैरवी करते हुए उन बातों पर अमल किया तो दावत देने वाले को पैरवी करने वालों के गुनाह के बराबर गुनाह मिलेगा और उनके गुनाहों में भी कोई कमी ना होगी। आगे अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ। आसान तर्जमा कुरान कंजुल इरफान, और वही है जिसने जमीन में तुम्हें नाइब बनाया और तुम्हें एक को दूसरे पर कई दर्जे बुलंदी अता फरमाई ताकि वो तुम्हें उस चीज में आजमाए जो उसने तुम्हें अता फरमाई है। बेशक तुम्हारा रब बहुत जल्द अजाब देने वाला है और बेशक वो जरूर बख्शने वाला मेहरबान है। नाज़रीन किराम, यहाँ पे फरमाया कि वही है जिसने तुम्हें जमीन में नाइब बनाया, क्योंकि सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन है, आपके बाद कोई नबी नहीं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत सब उम्मतों में आखिरी उम्मत है, इसलिए इनको जमीन में पहलों का खलीफा बनाया, जो पिछले गुजर गए उनका खलीफा बनाया कि इसके मालिक हों और इस जमीन में तसरफ करें। और मजीद फरमाया कि तुम में एक को दूसरे पर जो दर्जात की बुलंदी दी, यानी शक्ल व सूरत में, हुस्न व जमाल में, रिज्क व माल में, इल्म में, अकल में, कुव्वत में, कमाल में, ये एक दूसरे पर जो बुलंदी है इसका मकसद भी तुम्हारी आजमाइश करना है। कौन नेमतों के मिलने पर शुक्र अदा करता है, कौन जुल्म व ज्यादती की राह पर चलता है, कौन इम्तिहान में कामयाब होता है, कौन नाकाम होता है। कुरान करीम की और आयात में भी इस चीज को बयान फरमाया गया है, जैसा कि अल्लाह पाक फरमाता है क्या लोगों ने यह समझ रखा है कि उन्हें सिर्फ इतनी बात पर छोड़ दिया जाएगा कि वो कहते हैं हम ईमान लाए और उन्हें आजमाया ना जाएगा। एक और जगह पर फरमाता है वला नबलुवन्नकुम बिशैइम मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिम मिनल अमवाल वल अनफुसि वत तमरात, और हम जरूर तुम्हें कुछ डर और भूख से और कुछ मालों और जानों और फलों की कमी से आजमाएंगे और सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दो। और फिर एक और मकाम पर फरमाया हर जान मौत का मजा चखने वाली है और हम बुराई और भलाई के जरिए तुम्हें आजमाते हैं और हमारी ही तरफ तुम लौटाए जाओगे। मजीद एक और जगह पर फरमाया फैजा मसल इंसान दुर्रुन दाना सुम्मा इजा खव्वलनाहु निअमतम मिन्ना قال انما اوتيته على علم بل هي فتنه ولكن اكثرهم لا يعلمون। फिर जब आदमी को कोई तकलीफ पहुंचती है तो हमें पुकारता है, फिर जब उसे हम अपने पास से कोई नेमत अता फरमा दें तो कहता है ये तो मुझे एक इल्म की बदौलत मिली है, हालांकि ऐसा नहीं है बल्कि वो तो एक आजमाइश है मगर इनमें अक्सर लोग जानते नहीं। एक और मकाम पर फरमाया इन्ना जअलना मा अलल अर्दी ज़ीनतन लहा लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला, बेशक हमने जमीन पर मौजूद चीजों को उसके लिए जीनत बनाया ताकि हम उन्हें आजमाएं कि उनमें अमल के एतबार से कौन अच्छा है। फिर इस आयत के अख्तिताम पर फरमाया इन रब का सरीउल इकाब, बेशक तुम्हारा रब बहुत जल्द अजाब देने वाला है, यानी अल्लाह पाक फासिक व फाजिर और गुनाहगार को बहुत जल्द सजा देने वाला है। इस मकाम पर एक एतराज ही भी होता है कि अल्लाह पाक के हलीम होने में कोई शक नहीं है, वो अपने नाफरमान को जल्दी सजा तो नहीं देता, फिर किस तरह अल्लाह पाक ने फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला सरीउल इकाब है, जल्दी अजाब देने वाला है। इसका जवाब देते हुए अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन अहमद अंसारी कुर्तुबी रहमतुल्लाह तआला अलैह तफसीर कुर्तुबी में फरमाते हैं, हर वो काम जो यकीनन होने ही वाला है वो करीब ही करीब है। तफसीर सावी में है कि सरीउल इकाब का माना है कि जब अजाब का वक्त आ जाए तो उस वक्त अल्लाह पाक अजाब नाजिल करने में देर नहीं फरमाता, यानी फिर अजाब को मुअख्खर नहीं फरमाता। यहाँ पर सूरह अनआम मुकम्मल हुई और आठवां पारा भी तफसीर में हमारा अल्हम्दुलिल्लाह आधा हो गया। अगले प्रोग्राम में सूरह आराफ से अपना दर्स शुरू करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। सल्लु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।